الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جنہوں نے راہ حق میں تکلیفیں برداشت کی. آئیے پروگرام کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے قسمانہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے بے کور و کفن، یعنی بغیر غسل کفن دفن کے، اسے یوں ہی پھینک دیا. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی. عرض کی مولا، یہ جتنی بھی کرم نوازی اس پر ہوئی یہ کس وجہ سے ہوئی؟ ارشاد فرمایا، ایک دن اس نے تورات کھولی، اس میں میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا، اس نے ان پر درود پڑھا. میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب پر درود پڑھنے والا یوں بے گور و کفن ایسی پھینک دیا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے، امتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کی بخشش ہو رہی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے. جب دوسرے انبیاء کے امتی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکتیں حاصل کریں تو ہم اس سعادت سے محروم کیوں رہیں؟ آئیے ادب و شوق کے ساتھ روزانہ اہتمام کرتے ہوئے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابتدا میں اگر اچھی اچھی نیتیں بھی شامل ہو جائیں تو اجر و ثواب بھی ملے گا. تو آئیے نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کریں گے، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی نیت کیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر اگر ہم انسانی فطرت پر غور کرتے ہیں تو انسان راحتوں کا سما کرنے کی طلب میں ہوتا ہے. آسانی مل جائے، راحت مل جائے، خوشی مل جائے، نعمت مل جائے، مال و دولت کی فراوانی مل جائے. آزمائشوں سے بندہ کنارہ کشی کرتا ہے اور نعمتوں کی طرف بڑھنے کی سعی کرتا ہے. میری راہ میں کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی دکھ درد مصیبت نہ آ جائے، اور یہ اس کا سامان بھی کرتا رہتا ہے، اس میں سوچ بچار بھی کرتا رہتا ہے، راہیں بھی تلاش کرتا رہتا ہے. عام انسان کی حالت یہی ہوا کرتی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں ان کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں. دنیا کی فانی عیش، فانی راحتیں، یہ ان اللہ والوں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، مصائب و آلام ان کی وہ ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے، ان کی نظر صرف اور صرف رضا مولا پہ ہوتی ہے، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، جب دنیا ہی فانی ہے تو دنیا کی تکلیفیں بھی تو فانی ہوں گی نا، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون، وہاں کی راحتیں جب وہ باقی ہے تو وہ بھی باقی رہیں گی، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں حدیث شریف میں ذکر کیا گیا، ما لا عین رأت، ایسی ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے آج تک وہ نعمتیں نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، کوئی دل ایسا نہیں جس پر ان نعمتوں کے بارے میں خیال بھی گزرا ہو، ان نعمتوں کی طرف توجہ کیوں نہ کریں، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کا ذہن اور ان کی یہ پاکیزہ سوچ ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو ماضی میں لے چلوں، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، مصر کی سرزمین میں ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ہر وقت خدام نوکر چاکر آگے پیچھے خدمت کے لیے حاضر رہتے، اللہ تعالی جل جلالہ کا کرم تھا، رب کا فضل تھا کہ دنیا کی دولت اور یہ نعمتوں کی کثرت، آرام اور سکون کی فراوانی، ان سب راحتوں نے اس نیک دل خاتون کو تکبر اور مغرور کی طرف نہیں بڑھایا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نرم طبیعت والی، غریبوں سے محبت کرنے والی، شفقت اور مہربانی کا مادہ اپنے دل میں رکھنے والی، اور ان سب سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ مصر میں اس نیک دل خاتون کو ام المساکین، مسکینوں کی ماں، یہ کہا جاتا تھا۔ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، یہ اس کے نکاح میں تھی، ولید بن مصعب اس نام سے تو شاید سب پہچان نہ سکیں، لیکن دوسرا نام جو کہ یوں تو مصر کے ہر بادشاہ کے لیے تھا، لیکن عام طور پر جب یہ نام لیا جاتا ہے نا تو اسی ولید بن مصعب ہی کا تصور ذہن میں آتا ہے، فرعون، یہ فرعون کی بیوی تھی، اس حیثیت سے یہ مصر کی ملکہ بھی ہوئی۔ ان کی جتنی بھی عادتیں تھیں نا، ان تمام تر عادتوں میں ان کا شوہر اپوزٹ تھا، یہ نیک دل تھی، نرم دل تھی، وہ سخت دل تھا، بد مزاج تھا، تکبر کرنے والا تھا، غرور کی لعنت میں مبتلا تھا، مصر کے جتنے بھی لوگ تھے نا ان سب کو یہ اپنا غلام سمجھا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ربوبیت و الوہیت کا نعرہ بھی لگایا، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، یہ جملے اس لعین کی زبان پر آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد مصر کے صحرا میں دو مردان حق کی آواز بلند ہونے لگی، اور ان کی صدائے دل نواز تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دو نیک دل شخصیات، یہ دو مردان حق اللہ کے دو نبی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف دعوت دینا شروع کی، رب کی توحید کے جام پلانے کے لیے آئے، فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق اور دعوت توحید دینے لگے، اور ان کی صدا بس ایک ہی تھی کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ جس فرعون کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس فرعون کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے؟ یہ چند سال پہلے کی تو پیداوار ہے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، اس فرعون کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ زمین آسمان بنانے والا کون ہے؟ اس زمین کو درختوں سے، ندیوں سے، نالوں سے، سمندروں سے، درختوں سے، پہاڑوں سے اور ان تمام تر چیزوں سے آرائش و زیبائش عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سورج کا آنا، چاند کا آنا، تاروں کا چمکنا، یہ سب کون ہے جو اس نظام کو لے کے چل رہا ہے؟ دعوت حق دینے کے لیے یہ دونوں حضرات مصر کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے. مصر میں ایک میلہ منایا جاتا تھا جس کو یوم الزینہ کہا جاتا تھا، زینت کا دن، میلے کا دن. کشادہ میدان میں لوگ جمع ہوتے، وسیع و عریض جگہ پر یہ سب جمع ہو کر مختلف طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے جو ایک میلے کا ماحول عام طور پر ہوا کرتا ہے. فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور، یہ بھی وہاں موجود ہے، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی موجود ہیں. نبوی جاہ و جلال آج سب کی نظروں کے سامنے ہے. فرعون کی نیت بد یہ ہے کہ آج اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا دکھایا جائے، چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ جمع تھے اور یوں کہہ لیجئے کہ حق و باطل کا ایک مرحلہ برپا ہونے جا رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھر صدائے حق بلند کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت حق اور دعوت توحید دی. کہنے لگے وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى. تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا. یاد درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر اور سرکشی پر اڑے رہے، مقابلے کا آغاز ہوا. فرعون کی طرف سے کچھ جادوگر میدان میں اترے، فرعون کی عزت کی قسم کھا کر انہوں نے اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں اور جو کچھ ہاتھ میں تھا زمین پر پھینکا. یہ جتنی بھی لاٹھیاں پھینکی گئی نا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے دفعتن سام بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مارتے ہوئے دوڑنے لگے. پورے مجمع پر خوف و ہراس پیدا ہوا، بدحواس ہو کر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. فرعون اور اس کے جادوگر جس کو اپنی فتح سمجھ رہے تھے کہ مجمع میں ایک ایسا خوف والا ماحول بنا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں تھی کہ یہ تو نبی ہیں، اور نبی کو اللہ تعالی جل جلالہ مخلوقات پر دسترس عطا فرماتا ہے. وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کی مخلوق سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی کے تابع فرما ہوتی ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس عصا تھا، آپ کی مبارک سٹک، آپ نے وہ عصا زمین پر پھینکا. جب عصا زمین پر پھینکا نا، تو آپ کی لاٹھی، آپ کا عصا بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اجدہا بنا. آنن فانن جتنے بھی سام وہاں گھوم پھر رہے تھے وہ سب کو نگل گیا. حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، ایمان کے نور سے دل چمکنے لگے. ابھی جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ابھی ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے، وہ رب العالمین جو موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے. یہ معجزہ دیکھ کر جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور یہ سارے کے سارے معاملات دیکھ کر سن کر فرعون کی بیوی جو کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ تھا ماشتا کا. ماشتا نے بالوں میں کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے ایمان کی کسی کو خبر نہیں تھی. ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں، کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی. جب کنگھی ہاتھ سے نیچے گری، یہ اس کو اٹھانے لگی. عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، بعض مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں نا تو بسم اللہ یہ کہہ کر اس چیز کو اٹھاتے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. اس نیک دل عورت نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا. فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا نا تو کہنے لگی اللہ اس سے مراد تمہاری کیا ہے، میرا باپ؟ وہ کہنے لگی نہیں، میری مراد اللہ عز و جل کی ذات گرامی ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. جب یہ جملہ فرعون کی بیٹی نے سنا اس کی زبان پر یہ آیا کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، وہ خدا ایک ہی خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، تیرے باپ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. جب اس نے یہ جملے سنے تو اس نے جا کر فرعون کو بتایا کہ مجھے کنگھی کرنے والی وہ تجھے خدا نہیں مانتی. فرعون نے اسے بلایا اور بلا کر غصے میں پوچھنے لگا یا فلانا اللہ کی ربن غیری، یہ بتا میرے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ میرے علاوہ تو کسی اور کی پوجا کرتی ہے، کسی اور کو اپنا خدا سمجھتی ہے. وہ کہنے لگے ہاں، کسی قسم کا کوئی روب دل میں تاری نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی ہیبت تاری نہیں ہوئی. سیدھا سیدھا جواب دیا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب وہ تو اللہ ہے، تو خدا تھوڑی ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو تانبے کا ایک بہت بڑا برتن منگوایا گیا، اس میں تیل کو گرمایا گیا، پھر اس کے بچوں کو بلوایا گیا. تین بچے تھے، ایک ایک کر کے ان بچوں کو تیل میں ڈال دیا گیا. ماں کے سامنے جب بچے کو تیل میں ڈالا گیا ہوگا اور جوں ہی بچے کو زندہ اس تیل میں ڈالا گیا ہوگا، گوشت پھٹ گیا ہوگا، ہڈیاں اوپر کی طرف نکل آئی ہوں گی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی. لیکن وارِ جرأت و استقامت، وہ نیک دل خاتون اپنے دو بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ کر بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں لائی، اپنے اس موقف پر ڈٹی رہی. تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، میں تجھے کیسے خدا مان لوں؟ خدا تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کے نظام کو چلایا، میرا رب تو اللہ ہے. اب بھی وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی دودھ پیتا ہے، قوت گویائی سے بھی محروم ہے، ابھی بولتا بھی نہیں ہے، ننی سی عمر ہے، بولنے کی عمر یہ بھی نہیں آئی. اس بچے کو پکڑا گیا تو ننے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد ساری پیاری ہوتی ہے لیکن چھوٹی اولاد اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے، اپنائیت بھی زیادہ ہوتی ہے. جب اس بچے کو پکڑ کر تیل میں ڈالا جانے لگا، یہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرائی، طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ رب کائنات نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. وہ بچہ بول پڑا، وہ بچہ بولتے ہوئے کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے میری ماں، غم نہ کر، پریشان کی ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی تکلیف ہے اور یہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اس عذاب کو برداشت کرو، رب کی ابدی نعمتوں کی طرف قدم بڑھاؤ. جب بچے کی یہ آواز سنی، اس کی جرت دوبارہ اپنی جگہ پہ قائم، حوصلہ دوبارہ ملا، یہ بچہ بھی قربان ہوا. اس کے بعد اس ماں کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. نتیجہ تن یہ نیک دل عورت رب پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے بچوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے. بعض روایات میں یہ بات ذکر کی گئی، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ایک مقام سے گزرا، مجھے خوشبو آئی. میں نے جبریل سے پوچھا ما ہذہ الرائحہ، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جس مقام سے آپ گزر رہے ہیں نا، یہاں ماشتہ اپنے بچوں سمیت دفن کی گئی. سرکار نے پوچھا یہ ماشتہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سارا قصہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی، رب پر ایمان لانے کی وجہ سے یوں جام شہادت نوش کیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے دنیا میں بھی بھلائیاں اور برکتیں رکھی، آخرت میں بھی ان کو نعمتوں سے نوازا. بظاہر اپنے آپ کو قربان کر دیا، بظاہر جلتے ہوئے تیل اور ابلتے ہوئے تیل کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، لیکن کیسا رب کا کرم ہوا، کس قدر عنایات کریمانہ سے حصہ پایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے مرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی عطا فرمائی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اس کے عملی نظارے ہیں، پاکیزہ زندگی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سرکار کا ان کی قبر پر سے گزر ہونا، ان کی قبر سے خوشبوؤں کے حلے آنا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے. جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ ماجرا دیکھا نا، یوں اس انداز میں بچوں سمیت ماں کو صرف اور صرف رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. آپ کا دل پہلے ہی نرم تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی محبت اور دل میں پیدا ہوئی، اور آپ دل ہی دل میں یہ ارادہ کرنے لگی، میں کب تک یہ ظلم و ستم ہوتا دیکھتی رہوں گی، کیا میں ایسی خاموش رہوں گی؟ کلمہ پڑھنے والے، رب کی وحدانیت پر ایمان لانے والے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کرنے والے، کیا ایسے ہی جلتے مرتے رہیں گے اور میں خاموش رہوں گی؟ آپ نے ارادہ کر لیا کہ فرعون کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کروں گی. فرعون جب دربار سے اٹھ کر آتا ہے، آ کر اپنا کارنامہ بیان کرنے لگتا ہے کہ دیکھو آج اس معاشتہ کا میں نے یہ انجام کیا، اس انداز میں اسے میں نے آج سزا دی. جب یہ باتیں وہ کر رہا تھا اور اس مظلومہ کی شہادت کی خبر دے رہا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بول پڑی، ارشاد فرمانے لگی، الویل لکا ما اجرعک علی اللہ، تیری خرابی ہو، تو برباد ہو جائے، کس چیز نے تجھے اللہ تعالی جل جلالہ کے مقابلے میں اس قدر بے باک کر دی ہے؟ کیوں اتنی جرت کر رہا ہے؟ کیوں اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ جب اس نے یہ جملہ سنا، فرعون کی زبان پر یہ الفاظ آئے، کیا تجھ پر بھی جنون کا غلبہ ہو گیا؟ کیا تجھ پر بھی وہی معاشتہ والی کیفیتیں طاری ہو گئیں؟ حضرت آسیہ نے جب یہ جملے سنے، آپ کہنے لگی، ما بھی جنون ولکنی آمنت باللہ ربی وربک ورب العالمین، مجھ پر کوئی جنون طاری نہیں ہوا، میں تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. جب فرعون نے کھلم کھلا یوں اپنے ہی گھر کی مخالفت دیکھی، تو ابتدان تو یہ نرمی نرمی سے اور کچھ نہ کچھ پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید بغیر اذیت کے، بغیر تکلیف کے، کچھ نعمتوں کا دروازہ کھول کر، کچھ آسائشوں میں اضافہ کر کے اپنی بیوی کو منوانے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے دل میں اسلام کی، ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی رکھ دی تھی. یہ سارے حیلے عربے اختیار کرنے کے باوجود فرعون ناکام و نامراد رہا. اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ماں کو بلایا، بلا کر سمجھایا، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اگر یہ اسی ڈگر پر چلتی رہی نا تو اس کا قصہ تمام کر دیا جائے گا. حضرت آسیہ نے ساری باتیں سنی، اور سب کچھ سننے کے بعد آپ کی زبان پر یہی جملہ آیا، اما ان اکفر باللہ فلا واللہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتی. یہ ساری تکلیفیں اپنی جگہ، یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ، سب آزمائشیں اپنی جگہ، کیا میں صرف یہ دنیاوی مال و دولت کے لیے اپنے رب کا انکار کر دوں؟ کیا صرف یہاں کی آسائشیں پانے کے لیے میں اپنے رب سے منحرف ہو جاؤں اور میں اس کی ذات ہی کا انکار کر دوں؟ کیا نعمتوں کو عطا کرنے والا، نعمتوں کو پیدا کرنے والا، دنیا و آخرت کا مالک، سب کچھ جس کے قبضہ و قدرت میں ہے، میں اس کی ذات ہی کا انکار کر دوں؟ آپ یوں اس انداز میں اپنے ایمان پر قائم رہیں. بعض روایات میں ذکر کیا گیا، فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کے لیے اذیتوں کا دروازہ کھولا گیا. اذیتیں کس کس طرح کی تھیں؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، آپ کے سینے پر چکی رکھ دی جاتی، اور ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کے زمین پر لٹا کر سورج کی طرف رخ کر کے آپ کے سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا جاتا. ہاتھ میں میخوں کی تکلیف الگ، پاؤں میں میخوں کی تکلیف الگ، سورج کی گرمی اور شدت اور اس میں حدت، یہ تکلیف الگ، اور سینے پر وزن، یہ تکلیف الگ. لیکن جب یہ سب تکلیفیں پہنچانے کے بعد آپ سے دوبارہ پوچھا جاتا تو آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکی، یہ سب تکلیفیں اپنی جگہ، سب مصیبتیں اپنی جگہ، تم جتنی اذیتیں دے سکتے ہو نا دے لو، لیکن سنو، انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی لو قطعتنی اربم مزدادت الا حبا. میرا جسم تمہارے قبضے میں ہے نا، میرے جسم کو تم تکلیفیں اور اذیتیں دے سکتے ہو، لیکن سنو، میرا دل میرے رب کے قبضہ و قدرت میں. اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو نا، تو بھی میرے دل سے میرے رب کی محبت ختم نہیں کر سکتے. یہاں سے تکلیفیں بڑھتی چلی گئیں اور ادھر سے صبر کا پیمانہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ، آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ حضرت موسیٰ سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی بس ایک بات کا جواب دے دیجئے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ سب دکھ درد تکلیفیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے برداشت کر رہی ہوں نا، تو میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تمہارے انتظار میں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی. حضرت آسیہ رب کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے نجات عطا فرما دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. ادھر فرعون نے ایمان سے پھیرنے کی تدبیریں کرتا چلا جا رہا ہے، ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کچھ لوگ بلائے گئے، حضرت آسیہ کو گھر سے لے جانے کا طے ہوا، ان کو باہر زمین کی طرف لے جاؤ، کھلے میدان کی طرف لے جاؤ، ایک بڑی چٹان لا کے ان کو دکھاؤ، اور چٹان دکھا کر ان سے پوچھنا، اگر تم اپنے سابقہ دین پر آؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وگرنہ یہ چٹان آپ پر پھینک کر آپ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ کو لے جایا گیا، یوں اس انداز میں آپ سے سوال کیا گیا، آسمان کی طرف آپ کی نظر جاتی ہے، یہ چٹان دکھا رہے ہیں شہید کرنے کے لیے، آپ کی نظر آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان میں سفید موتیوں کا ایک محل نظر آتا ہے، آواز آتی ہے، اے آسیہ، رب پر ایمان لانے کی برکت سے یہ جنتی محل یہ تمہیں عطا کیا گیا. آپ اس طرف دیکھ رہی تھی کہ شوق و محبت میں اپنے رب کی نعمتوں پر توجہ کرتے ہوئے، میرے رب نے مجھ پر اتنا لطف و کرم کیا، میں نے ادھر سوال کیا اور میرے رب نے وہ جنتی محل عطا بھی کر دیا. اسی محبت میں آپ کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی، آپ شہید ہو گئے، انتقال فرما گئے. اس کے بعد ان ظالموں نے وہ چٹان آپ پر پھینک دی، اس سے پہلے آپ کی روح پرواز کر چکی تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہوں کہ ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہاں میرے ان نو مسلم اسلامی بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، گھر سے تکلیفیں، دوست احباب کی طرف سے تکلیفیں، خاندان کی طرف سے تکلیفیں، لیکن اگر ان شخصیات کی طرف توجہ جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے آئے نا، دین اسلام کی طرف آئے، کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نکل کر شجر اسلام کی گھنی اور گہری چھاؤں تلے آپ آ گئے، تو رب کی رحمت کی طرف توجہ کیوں نہ رکھی جائے؟ یہ روٹ گیا، وہ ناراض ہو گیا، اس کو راضی کیسے کریں، اس کو کیسے منائیں؟ رب کو راضی کریں، رب راضی تو سب راضی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.